السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
ایک خود مختار ریاست ہے جسے امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک سے ہدایات لینے کی عادت نہیں رہی. چیئرمین سینٹ کا بیان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود.
ضمنی بلدیاتی انتخاب میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اطلاعات پر الیکشن کمیشن سے سخت کارروائی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
شمالی وزیرستان میں بم دھماکے سے کم از کم 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، جنوبی فلپائن کے شہر داباؤ کی میئر نے کہا ہے کہ فائر فاٹروں نے اتوار کے روز ایک مال میں لگنے والی آگ سے ایک شخص کی لاش نکال لی ہے، لیکن انہوں نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ ان 36 افراد کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی جو چوتھی منزل پر کال سینٹر میں پھنس گئے تھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. شمالی وزیرستان کی تحصیل غلام خان میں دیسی ساختہ بم دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملہ انگور اڈے کے نزدیک کیا گیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
قبائلی انتظامیہ کے مطابق غلام خان کے علاقے میں فرنٹیئر کور کے اہلکار معمول کی گشت میں مصروف تھے کہ ان کی گاڑی سڑک میں نصب بم سے ٹکرا گئی. دھماکے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ اس پر سوار 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتی ہی سیکورٹی فورسز جے وقوع پر پہنچی، لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے علاقے میں نامعلوم شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی. تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن ایک عرصے تک مقامی و غیر ملکی شدت پسندوں کی آماجگاہ رہنے والے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسند دیسی ساختہ بم حملوں میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے رہے ہیں. پاکستانی فوج مختلف سیکورٹی آپریشن کر کے قبائلی علاقوں سے شدت پسندوں کو صفایا کرنے کا بتاتی ہے، لیکن اب بھی شدت پسند تخریبی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. روا ماہ کے اوائل میں شمالی وزیرستان میں ہی فوج کی ایک گاڑی پر عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے ایک افسر سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں سے راہ فرار اختیار کر کے افغان علاقوں میں چھپے شدت پسند یہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور کابل کو چاہیے کہ وہ اپنی جانب سرحد کی نگرانی کی مؤثر اقدام کرے تاکہ ان شدت پسندوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو ختم کیا جا سکے. تاہم افغانستان اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کا الزام پاکستانی سرزمین پر موجود عسکریت پسندوں پر عائد کرتا ہے، اور اس کا اصرار ہے کہ پاکستان ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت ایسے دعووں کو مسترد کرتی ہوئی کہہ چکی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے، اور پاکستانی علاقوں سے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کر دیا گیا ہے. ادھر ایک اور قبائلی علاقے لوئر اور اگزئی ایجنسی میں بم پھٹنے سے کم از کم 7 بچے زخمی ہو گئے. زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کی جانب سے اس بیان پر کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس پر رکھا ہوا ہے، سخت رد عمل کا سلسلہ جاری ہے. سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے اسلام آباد میں 6 ملکی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو کسی بھی ملک سے نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود مختار اور آزاد ملک ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی شکایت اور انتباہی بیانات پر پاکستان کے رد عمل کی گونج اتوار کو اسلام آباد میں منعقدہ 6 ملکی اسپیکرز کانفرنس میں بھی سنائی دی، جہاں سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایک خود مختار ریاست ہے اور اسے کسی دوسرے ملک سے نوٹس لینے کی عادت نہیں رہی. پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی اس 3 روزہ کانفرنس میں افغانستان، روس، چین، ایران اور ترکی کی اسمبلیوں کے سپیکرز اپنے اپنے پارلیمانی وفود کے ہمراہ شریک ہیں اور اس کا موضوع دہشت گردی کے مسائل اور بین الاقوامی روابط ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رضا ربانی کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر ڈال رہا ہے اور ان کے بقول انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی قربانیوں کو مستقل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
Let the word ring out in clear terms that Pakistan is a sovereign state and is not in the habit of taking notices۔
انہوں نے کہا کہ وہ دنیا پر یہ کھلے الفاظ میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور اسے دوسروں سے ہدایات لینے کی عادت نہیں، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے چند روز قبل افغانستان کے بگرام ہوائی اڈے پر اپنے فوجیوں سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان مبینہ طور پر دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے، لیکن اب یہ دن ختم ہو چکے ہیں اور امریکہ پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ رواں ماہ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے قومی ترجیحات سے متعلق پالیسی کے اعلان کے وقت پاکستان پر ایک بار پھر اپنی سرزمین پر مبینہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اصرار کیا گیا تھا۔ اس بیان کے بعد پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ پاکستان سے تمام دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا جا چکا ہے۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ ایشیائی ممالک کو اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنا ہوں گے، ورنہ ان کے بقول تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ 2001 میں امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد سے عالمی حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور دہشت گردی کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہی۔ ان کے بقول دہشت گردی سے پوری دنیا متاثر ہوئی، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حکمراں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف نے اپنی نااہلی کے فیصلے کے پس منظر میں پارٹی میں آئندہ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں اپنے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنے بھائی کی نامزدگی میں تذبذب کا شکار ہیں۔ آئندہ انتخابات میں نواز لیگ کی حکمت عملی کیا ہے، اس بارے میں شہناز عزیز نے تجزیہ کاروں سے گفتگو مبنی یہ رپورٹ تیار کی۔
سیاسی امور کے ماہر اور تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ یہ بیان اور تجزیے پری میچور ہیں اور ان کا تعلق پی ایم ایل این کی اندرونی سیاست سے ہے۔ وہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں۔
جو ایک ڈسکنٹینٹ ہے کچھ لوگوں میں کہ نواز شریف کی جگہ وہ اپنی بیٹی کو لانا چاہتے ہیں جبکہ آنا چاہیے شہباز شریف کو، تو اس ڈسٹسفیکشن کو کور کرنے کے لیے بات انہوں نے کہی ہے۔ الیکشن تو جا کے کہیں سمر میں ہوں گے۔ یہ ہے کہ اگر ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، تب یہ ایشو کھڑا ہوگا کہ سکسیشن شہباز شریف کریں گے یا پھر ان کی بیٹی کریں گی۔
تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر سوال آتا ہے کسی اور کو نومینیٹ کرنے کا، تو اس صورت میں آپ کو کیا امکان نظر آتا ہے کہ کس کو کریں گے نواز شریف صاحب؟
فیصلہ جو ہے نا یہ ہوگا اس کیس کی کنوکشن کے بعد، کیونکہ اگر نواز شریف کنوکٹ ہو گئے اور ساتھ ان کی بیٹی بھی ہو گئی، پھر تو ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا نا۔ پھر شہباز شریف نیچرل کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ پارٹی کے اندر بھی سپلٹ پیدا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال انہوں نے یہ ایک بات کہہ دی ہے تاکہ پارٹی میں ڈسٹسفیکشن کو کم کر دیا جائے، لیکن ابھی اس کو آپ سیریسلی نہ لیں کہ کوئی یہ ایک فارمل قسم کا فیصلہ اس پہ ہو چکا ہے،
کیونکہ مختلف کیسز کے حوالے سے بھی اور جو ایک تنقید ہوتی ہے پاکستان میں دونوں ہی پارٹیوں پر، پیپلز پارٹی پہ بھی اور مسلم لیگ نون پر بھی، کہ خاندانی پالیٹکس ہے، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ خاندان سے باہر کے کسی شخص کو نامینیٹ کیا جائے گا؟
نہیں، فی الحال تو باہر جانے کا امکان نہیں ہے۔ باہر جائیں گے تو پارٹی میں سپلٹ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی کو ہولڈ کر نہیں سکتا۔
نواز شریف کے بیان کے بارے میں لاہور میں ہی ممتاز صحافی، کالم نگار اور اینکر عیسیٰ رانا کا کہنا ہے کہ نواز شریف لیگسی ہی مسلم لیگ نون کو اکٹھا رکھنے کی ضامن ہے۔
نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اب ادر دین ہز فیملی اگر انہوں نے کسی کو کیا تو یہ پاسیبل نہیں رہے گا کہ نون لیگ انٹیکٹ رہ سکے، اس لیے شہباز شریف کا نام دیا۔ اصل پاکستان میں جس نے بھی پولیٹکس کرنی ہے اس کے پاس پنجاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون پچھلے تین دہائیوں سے اسی لیے پاکستان کی پولیٹکس میں ہے کہ پنجاب ان کے پاس رہا ہے. مریم کو وہ ایک مکمل لیڈر کے طور پہ سامنے لے کے آئیں گے اور 23 کا الیکشن وہ سولو ایک لیڈر کے طور پہ لڑیں گی. تمام حالات میں میاں صاحب کے پاس اس سے اچھی آپشنز کوئی نہیں تھی جو انہوں نے استعمال کی. ایک تو اس سے ان جو خاندان میں بغاوت کا سا ایک وہ بن گیا تھا تاثر وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ میاں شہباز شریف کے ساتھ وہ لوگ جن جو قریب ہیں فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی بیٹی جس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب آگے آتے ہیں تو اس کی پولیٹکس کہاں جائے گی وہ بھی سیف ہو گئی ہے.
قومی سطح پر نہیں لیکن اگر ہم صرف پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو کرپشن کے الزامات تھے ان کا کیا اثر پڑے گا آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ کی مقبولیت پر؟
مریم بھی اور شہباز شریف بھی دونوں ہی ان پہ کوئی براہ راست کرپشن کا الزام نہیں ہے نہ آج تک ثابت ہوا ہے.
آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم کی نامزدگی کے بارے میں یہ تجزیے تھے پروفیسر حسن عسکری رضوی اور ایثار رانا صاحب کے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے شمال مغربی ضلع دیر میں ایک یونین کونسل میں خواتین کو ضمنی انتخاب میں ووٹ ڈالنے سے روکنے کا معاملہ ایک بار پھر خبروں میں ہے اور خواتین کی حیثیت سے متعلق قومی کمیشن نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ 21 دسمبر کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دیے جائیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
صوبہ خیبر پختونخوا کے دیر بالا ضلع میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخاب میں خواتین کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے مبینہ طور پر روکے جانے کی اطلاعات پر خواتین کے حقوق سے متعلق قومی ادارے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نے پاکستان الیکشن کمیشن سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کمیشن کی چیئرپرسن خاور ممتاز نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعرات کو دیر بالا کی دروڑا یونین کونسل میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں ایسی اطلاعات سامنے آئیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کی مقامی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ خواتین کو پولنگ کے عمل سے دور رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات بھی انہیں موصول ہوئی ہیں کہ شاید اس انتخاب میں ایک بھی خاتون نے اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا ہے.
کمیشن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے وقت کوئی بھی نہیں نکلی ہے, زیادہ تر جو پولنگ اسٹیشن کا ان کے پاس اس وقت خبر آئی تھی, تو اس کے اوپر ایکشن لے گا الیکشن کمیشن کہتا ہے, کیونکہ ایک اصول جو ہے وہ نئے قانون کے تحت اسٹیبلش ہو گیا ہے. اصول یہ ہے کہ عورتوں کی کم از کم 10% شمولیت ضروری ہے الیکشن ووٹ ڈالنے میں. تو اب یہ ٹیسٹ کیس بن جاتا ہے الیکشن کمیشن اور نئے قانون کے لیے.
انہوں نے کہا کہ نئے قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے لیے یہ معاملہ ایک امتحان بن گیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں خواتین کو ووٹنگ کے عمل سے دور رکھا گیا ہے تو اس انتخاب کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب کروائے جائیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ انہوں نے کسی خاتون کو بھی ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا, لیکن خاور ممتاز کے بقول اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اطلاعات کے مطابق کسی بھی خاتون نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کی سیاسی و انتخابی عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کریں.
سب سے بڑی ذمہ داری تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. یہ کہنا کہ عورتوں کا دل نہیں کر رہا تھا ووٹ ڈالنے کو, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے ووٹرز کو پرسویٹ کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں, ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کر, الیکشن کمیشن سے کہتی ہیں کہ ان کے پولنگ اسٹیشن الگ ہوں, پولنگ بوتھس الگ ہوں, یہ سب کچھ کرتی ہیں. ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی بہت اہم ہے اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ انہیں پولیٹیکل پارٹیز نے تو یہ قانون بنایا ہے. تو کیا یہ قانون بنایا تھا کہ اس کو توڑ دیں اور اس کو وائلیٹ کریں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس بات.
خاور ممتاز نے خواتین قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو پارلیمان اور اپنی اپنی جماعتوں کے اندر بھی اٹھائیں اور خواتین کو سیاسی عمل میں شرکت سے روکنے کے اقدامات کی مذمت کریں. آئین کے تحت پاکستانی خواتین سیاسی عمل میں بطور ووٹر اور امیدوار حصہ لینے کا حق رکھتی ہیں. تحمل کے بعض علاقوں میں اب بھی بعض حلقوں کی طرف سے خواتین کو اس عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن نے ماضی میں ایسے واقعات سامنے آنے کے بعد ایسے انتخاب کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب کا حکم دیا تھا جہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جنوبی فلپائن کے شہر داواو کے میئر نے کہا ہے کہ فائر فائٹروں نے اتوار کے روز ایک مال میں لگنے والی آگ سے ایک شخص کی لاش نکال لی ہے اور انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان 36 افراد کے زندہ بچانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی جو چوتھی منزل پر کال سینٹر میں پھنس گئے تھے. میئر سارا ڈیوٹرٹے کارپیو نے بتایا ہے کہ لاپتہ کارکنوں کے رشتہ داروں کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے عزیزوں کے زندہ رہنے کا چانس صفر ہے۔ یہ آگ ہفتے کو لگی تھی اور اتوار کے روز اس پر قابو پا لیا گیا، لیکن دھواں عمارت سے نکل رہا ہے۔ روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیوالنی نے کہا ہے کہ انہیں موجودہ صدر ولادیمیر پوٹین کے مقابلے میں صدر کا انتخاب لڑنے کے لیے ابتدائی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ پوٹین کے ایک عرصے سے نقاد نیوالنی نے اتوار کے روز 742 حمایتی ووٹ حاصل کیے، جبکہ باقاعدہ نامزدگی کے عمل کے لیے کم سے کم 500 لوگوں کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ تاہم روس کے مرکزی الیکشن کمیشن نے نیوالنی کو صدر کا انتخاب لڑنے کا نااہل قرار دے دیا ہے، جن کو قید کی ایک معطل سزا دی گئی تھی، جس کے متعلق نیوالنی کا کہنا تھا کہ اس کا محرک سیاسی تھا۔ نیوالنی نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں انتخابات میں حصہ لینے سے روکا گیا تو وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی جانب سے حالیہ پابندیوں کو جنگ کا ایک اختتام قرار دیا ہے، جو مکمل اقتصادی ناکابندی کے مترادف ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے سی این اے میں وزارت خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ اس قرارداد کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے جمعے کے روز متفقہ طور پر دی قرارداد پر اتفاق کیا تھا کہ شمالی کوریا پر پابندیوں کا ایک اور دور نامزد کیا جائے، جس کا نشانہ اس کے ہتھیاروں کا غیر قانونی پروگرام ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا کہنا تھا،
On November 29th, Pyongyang launched an intercontinental ballistic missile.
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں 29 نومبر کو پیونگ یانگ نے ایک بین الاقوامی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ یہ کم حکومت کی ایک بڑی طاقت کا بحروب بھرنے کی کوشش تھی، جبکہ اس کے عوام بھوکے مر رہے ہیں اور فوجی مفرور ہو رہے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی برادری کے لیے ایک ہٹ دھرم ملک کی طرف سے غیر معمولی چیلنج ہے، تو ہم نے بھی ایک غیر معمولی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یہ قرارداد شمالی کوریا پر دباؤ مزید بڑھا دے گی، جس میں اس ملک پر نافذ کی جانے والی سخت ترین پابندیاں شامل ہیں۔ یہ تھے امریکی سفیر نکی ہیلی کے الفاظ۔ اتوار کے روز شمالی کوریا میں کہا گیا کہ جن ملکوں نے ان پابندیوں کی حمایت کی ہے، انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے یونانی حکام سے کہا ہے کہ یونانی جزائر میں رہنے والے ہزاروں مہاجرین کو یونان کے مرکزی علاقوں میں جلد از جلد منتقل کر دیں، تاکہ ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامنگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے مطابق اکتوبر کے وسط سے اب تک تقریباً 6,000 مہاجرین کو مرکزی علاقوں میں منتقل کیا جا چکا ہے، لیکن اب بھی تقریباً 10,000 افراد یونانی جزائر میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایجنسی نے یونانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ان کو فوری طور پر مرکزی علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ترجمان سسلی پاولی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور نامساعد حالات میں ان کا جینا بہت دشوار اور تکلیف دہ ہوتا جائے گا۔
Tension in the reception centers and on the islands have been mounting since the summer when the number of arrivals began rising.
مہاجرین کے ادارے کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ ان جزائر میں جو عارضی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، وہاں گرمیوں کے موسم سے ہی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، مقامی حکام کی توجہ بھی کم ہوئی اور انہوں نے عارضی مراکز کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ یونان کے ایگین جزائر میں جولائی سے اب تک 20,000 تارکین وطن نے پناہ لی ہے، ان میں سے 70% شام، عراق اور افغانستان سے آئے ہیں۔ ترجمان پاولی کا کہنا ہے کہ ان مہاجرین کو محفوظ جگہوں پر پہنچانے کا منصوبہ سرد کھانے کی نظر ہو چکا ہے۔
You're right pointing out the fact that there is a need for a fair allocation, and we've been calling for a mechanism within the EU to be able to deal with emergency situations.
ترجمان پاولی کہہ رہی ہیں کہ آپ درست سمجھ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پر منتقل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم بھی یورپی یونین سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کوئی نظام وضع کریں، تاکہ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ خاص طور سے یونان اور اٹلی میں اس کی بے حد ضرورت ہے۔ ترجمان پاولی نے امید ظاہر کی کہ اس سال کے آخر تک تقریباً 22,000 سیاسی پناہ لینے والوں کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لاس اینجلیس کنزرویشن کو نامی گروپ اندرون شہر مقیم نوجوانوں کو ملازمتوں کے لیے ہنرمندی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، اور اب وہ ان نوجوانوں میں تعطیلات کی خوشیاں بانٹ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ لاس اینجلس سے مائک او سلیون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
لاس اینجلس کنزرویشن کور کے نوجوان ارکان پورا سال شہر کو خوبصورت بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ چھٹیوں میں وہ کام سے فراغت حاصل کر کے اپنے خاندانوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔
So that we can all come together and have fun and just, you know, it's not always about work. You can have fun too.
لا کنزرویشن کور رکن کرشنا کیمرون کا کہنا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمیشہ کام ہی تو نہیں، کبھی کبھی تفریح بھی ضروری ہے۔ یہ نان پرافٹ گروپ ان نوجوان افراد کی مدد کرتا ہے جنہیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس گروپ کے عملے کے ایک سینئر رکن، جو خود بھی ایک زمانے میں ایک گروہ سے تعلق رکھتے تھے اور جیل میں رہے، بتاتے ہیں،
I made a mistake, but I used that as a tool to reach out to these young people and let them know that I've been there, done that, and whatever they're going through.
کنزرویشن کور کے سینئر پروگرام ڈائریکٹر ایلیکس لوپس کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلطی کی تھی، لیکن پھر میں نے ان نوجوانوں کی مدد کرنے کے لیے اسی غلطی کو ایک طریقے کے طور پر استعمال کیا اور انہیں بتایا کہ میں ان کی مدد کے لیے موجود ہوں، ان کے حالات کچھ بھی ہوں، میں اپنے تجربے کی مدد سے ان کی درست سمت میں رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تعطیلات کے دوران سانتا کلاس کی طرف سے نوجوان بھائی بہنوں اور کور کے ارکان کے بچوں کے لیے تحائف بھی آتے ہیں۔ پھر نئے بھرتی کرنے والوں کے لیے بھی ایک کٹ موجود ہے جس میں ضروری اشیاء ہیں، اور یہ سب چیزیں چھٹیوں کے اس موقع پر بانٹ دی جاتی ہیں۔ پھر خصوصی پروگرام کے ذریعے مختلف مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ لا کنزرویشن کور کی پروگرام مینیجر ڈینس ہینس کا کہنا ہے کہ میں نے ہائی اسکول مکمل نہیں کیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلط انتخاب کیے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ صورتحال کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کالج بھی جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام کیا اور نفسیات میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ عملے میں متعدد نوجوان ہیں جو مختلف نوعیت کا کام کرتے ہیں۔ لا کنزرویشن کور کے بورڈ چیئرمین جمی چو کا کہنا ہے کہ عملے میں ایسے نوجوان بھی شامل ہیں جو کنزرویشن کا کام کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ خدمت کرنا اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تعطیلات کے وقفے میں دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ضروری بھی ہے۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ شورش زدہ یمن میں ہیضے سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے۔ تاہم ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اس وبا کے مکمل خاتمے میں ابھی وقت لگے گا، اور اس مقصد کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ جنیوا ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ یمن میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد گزشتہ 14 مہینوں میں 10,00,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ ادارے نے تصدیق کی کہ تاریخ میں ہیضے کی وبا کا یہ بدترین پھیلاؤ تھا۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق جسارویک کے مطابق، اگرچہ ہیضے سے متاثرہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہلاکتیں اس اعتبار سے 2,227 رپورٹ ہوئی ہیں۔
We are talking about 1 million, but it's really important to understand that this is not 1 million people who are sick.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10,00,000 افراد کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ 10,00,000 افراد وہ نہیں جو اب بھی بیمار ہیں۔ آج ان میں سے 99.7% ہیضے سے صحت یاب ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اوسط ہفتہ وار کیسوں میں واضح کمی آئی ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان طارق جسارویک نے کہا کہ ہر ایک کو مشترکہ کوششوں کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری پر کنٹرول رہے اور یہ مستقبل میں دوبارہ نہ پھیل سکے۔
WHO is still supporting the hydration treatment centers as well continued surveillance detection and treatment.
وہ کہہ رہے ہیں کہ WHO اب بھی ڈی ہائیڈریشن سینٹرز کی مدد کر رہا ہے، جبکہ نگرانی، تشخیص اور علاج کی سہولتیں بھی جاری ہیں۔ ہم نے ہیضے کے پھیلاؤ کے ابتدائی دنوں کے بعد سے اب تک دسیوں ہزاروں افراد کی زندگیاں بچائی ہیں، اور اس مقصد کے لیے علاج کے مراکز قائم کیے گئے، ادویات فراہم کی گئیں اور عوام کو صحت سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس مثبت جائزے کے باوجود ترجمان نے کہا کہ یمن میں صحت کے مسائل اب بھی گھمبیر ہیں اور کسی بھی وقت وبا کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہو سکتا ہے کہ داعش کو شام میں بیشتر اکھاڑ پھینکا گیا ہو، تاہم ملک کے اندر تشدد کا ڈراؤنا خواب اور تباہی مختلف گھرے ہوئے علاقوں میں جاری ہے، جن میں داعش کے مضافات میں واقع اپوزیشن کے قبضے والا مشرقی غوطہ شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق وہاں لوگ محاصرے میں ہیں جنہیں امداد اور طبی اعانت میسر نہیں ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے سینئر مشیر جان انگلینڈ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل اور طبی امداد کے لیے لوگوں کو لائے جانے میں رکاوٹیں بچوں کی اموات کا سبب بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع پر موجود فریقین، شامی حکومت اور ان تمام اقوام کی جانب سے مدد کی ضرورت ہے جو اپنا اس علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور یہ ہماری اتنی مدد نہیں کر رہے ہیں جتنی انہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے شامی حکومت اپنے اتحادی روس کی حمایت سے مشرقی غوطہ میں محاصرے کی ذمہ دار ہے، جس میں بموں کے بڑھتے ہوئے حملے شامل ہیں۔ ان حملوں میں ہسپتالوں، بازاروں اور دوسرے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے ان حملوں اور جاری محاصرے کی مذمت کی ہے۔
Deliberate tactics to starve Syrian civilians, including women and children, block humanitarian and medical aid, bomb hospitals, medical personnel and first responders in eastern Ghouta.
محکمہ خارجہ کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ شام کے شہریوں کو، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جان بوجھ کر بھوکا مارنا، انسانی اور طبی امداد کو روکنا، ہسپتالوں، طبی عملے اور مشرقی غوطہ میں ابتدائی امداد کے لیے آنے والوں کو بموں کا نشانہ بنانا، ہم ان تمام باتوں کو سخت تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شامی بچوں اور خاندانوں کی زندگیاں سیاسی ہتھیار نہیں ہیں، اور ہم بین الاقوامی برادری سے اپیل کریں گے کہ وہ فوری طور پر ان ہولناک کارروائیوں کی مذمت کرے۔ مز ناور نے روس سے بھی کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مشرقی غوطہ میں جنگ بندی کے علاقے کو برقرار رکھے اور شام میں شہریوں کے خلاف مزید حملوں کو بند کر دے۔
The atrocities reveal the Assad regime's utter disregard for its own people and the extent to which it will go to retain its grip on power.
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ناور کہہ رہی ہیں کہ ان مظالم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسد حکومت خود اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ ترجمان ناورٹ نے کہا کہ اس قسم کی کارروائیوں سے اس بات کی ضرورت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ تنازع کے ایسے سیاسی حل کے لیے اقوام متحدہ کی قیادت میں جنیوا کے عمل کی جاں فشانی سے حمایت کرے، جس سے شام کے لوگوں کی خواہش کا احترام ہوتا ہو، اور اس سے اس بات کی بھی ضرورت اجاگر ہوتی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک رسائی اور انسانی ہمدردی کی رسائی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2165 کی تجدید کی فوری ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر بل بارمر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔